اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات اللهم
صل على محمد
اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صلوات على محمد برادران عزیز و خواران محترم سلسلہ مجالس کی آج یہ آخری نشست ہے مسلسل میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس حوالے سے کچھ گزارشات بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں ارشاد پروردگار قل اللہم مالک الملک اے حبیب کہہ دیجئے اے میرے پروردگار مالک الملک ملک کا مالک تو ہے تؤتی الملک من تشاء تو جس کو چاہے ملک عطا کرے وتنزع الملک ممن تشاء اور تو جس کو چاہے ملک سے محروم کر دے وتعز من تشاء تو جس کو چاہے عزت دے وتذل من تشاء تو جس کو چاہے ذلیل کر دے بیدک الخیر سارا خیر تیرے دستے قدرت میں گزارش کی گئی آپ کے سامنے اور بارہا اس بات کو واضح کرنے کی میں نے کوشش کی کہ اگر آپ قرآن مجید کے مزاج کو دیکھیں دیگر آیتوں کو دیکھیں تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو خدا کے ملک کا بھی انکار کر دیتے ہیں وہ تو خدا ہی کا انکار کر دیتے ہیں وہ تو رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیتے ہیں ائمہ کی امامت کا انکار کر دیتے ہیں جو صاحبان ملک من جانب اللہ ہے اگر ان کے صاحب ملک ہونے کا انکار کر دیں تو بات جائے تعجب نہیں ہے لیکن پروردگار عالم کے جو فیصلے ہیں وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں پروردگار عالم کے فیصلے ان پلیسڈ ہیں پروردگار عالم خود اپنے وجود کے لیے لوگوں کے ماننے کا محتاج نہیں ہے اسی طریقے سے خدا کا رسول اپنی رسالت کو منوانے کے لیے لوگوں کا محتاج نہیں ہے اسی طرح سے جس کو وہ ولی بنائے وہ اپنی ولایت کو منوانے کے لیے لوگوں کا محتاج نہیں ہے یہ لوگوں کی کم سعادتی ہے اگر وہ اس حقیقت کو قبول نہ کریں سورج چمک رہا لیکن اگر کوئی ان کے کرنوں سے استفادہ نہ کرے تو ظلمت اور تاریکی اس کے نصیب میں ہوگی سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ رات کے اندھیرے میں چاند کی چاندنی سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا تو سیدھی سی بات ہے کہ اس سے چاند کو یا چاند کی چاندنی کو کیا فرق پڑتا ہے یہ شخص وہ ہے کہ جو اندھیرے میں بھٹکنا چاہتا ہے تو بھٹکنا اسے مبارک ہو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فیسیلیٹیشن ہے پروردگار عالم کی طرف سے ایک انتظام ہے پروردگار کی طرف سے ایک اہتمام ہے تاکہ بعد میں کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہم تو روشنی کی تلاش میں تھے مگر ہمیں روشنی ملی نہیں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا تو بھی نور کے عنوان سے کہ اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور وہ محروم نہیں کرنا چاہتا کسی کو نور سے اور روشنی سے لہذا پروردگار یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے جو انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے تو لانا روشنی کی طرف یہ پروردگار کی مشیت ضرور ہے مگر کیا پروردگار عالم روشنی کی طرف لانے کے لیے لوگوں کو زبردستی اندھیروں سے باہر نکالے گا یہ پروردگار کا ڈیزائن نہیں ہے یہ پروردگار کا انداز نہیں ہے نہ وہ سہنے عالم میں بے نقاب ہو کر آئے گا کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھنے کے بعد قبول کریں پروردگار کو دیکھنے کی ہمت اور طاقت کہاں کسی کی آنکھوں میں ہے لہذا پروردگار عالم اپنے وجود کو منوانا چاہتا ہے اور یہ امتحان اسی بات کا ہے کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ یہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں ہے ہدایت کرے گی ان صاحبان تقویٰ کی کہ جنہیں فکر نجات ہے, those who are cautious about their future, کہ جنہیں اس بات کی فکر ہے, پرواہ ہے کہ آگے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے پہلی چیز جس کو ڈیمانڈ کیا ہے پروردگار نے وہ یہ کہ وہ اتنا سمجھ لیں کہ معاملہ صرف اس چار دیواری کا نہیں ہے, اس سے آگے بھی کچھ معاملات ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو خدا کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب, کہ یہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. اتنا وہ جان لیتے ہیں, اتنا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے جو مشاہدے کی رینج میں ہے, یہ ہماری آنکھیں جتنا دیکھ پا رہی ہیں معاملہ اس سے آگے کا ہے, یہ ہمارے کان جتنا سن پا رہے ہیں معاملہ اس سے آگے کا ہے. جب وہ وہاں تک پہنچ جائے اجمالاً کہ معاملہ اس سے آگے کا ہے, تو یہاں پر دروازہ کھلتا ہے, انسان کی تشنگی بڑھتی ہے, وہ پانی کا متمنی ہوتا ہے. دیکھیے برادران عزیز, کہ جس نے اپنی تشنگی کو گٹر کے پانی سے ختم کر دیا تو پھر وہ آب پاک صاف پانی کی تلاش میں کیوں ہوگا؟ وہ جس نے کیچڑ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا وہ ایک سالم غذا کی تلاش میں کیوں ہوگا؟ اس نے کچھ دیر کے لیے تو اپنے آپ کو یہ احساس باطل دلا دیا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. جس نے پہلے ہی ایک ایسے مشروب سے اپنی پیاس کو بجھا لیا کہ جو اس کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے, تو سیدھی سی بات ہے کچھ دیر کے لیے احساس تشنگی تو ختم ہو گیا. جس کو غالباً ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فالس سینس آف ویل بینگ, کہ اگر آپ نے پین کلرز کھا بھی لیے تو کچھ دیر کے لیے درد کا احساس ختم ہو گیا, مگر کیا بیماری بھی مٹ گئی؟ بیماری تو ختم نہیں ہوئی ہے, مگر کچھ دیر کے لیے احساس, ایک فالس سینس آف ویل بینگ اس کو تو ڈیولپ کر لیا گیا کہ یہ احساس ہو کہ ہم اچھے ہو گئے, مگر کیا واقعاً اچھے ہو گئے؟ نہ گٹر کے پانی پینے سے انسان کی تشنگی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی کیچڑ کھانے سے انسان کی بھوک مٹتی ہے, مگر کچھ دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو یہ احساس باطل دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اب مجھے بھوک نہیں لگ رہی. یہ تو جب وقت گزرے گا تو جسم کی بیماری بتائے گی کہ وہ بھوک مٹی نہیں تھی, ایک غلط طریقے سے بھوک کو سیٹسفائی کرنے کا نتیجہ جسم کو بیمار کرنا ہے. جس طریقے سے غلط غذا کے ذریعے سے بھوک کو مٹانے سے جسم بیمار ہو جاتا ہے, اسی طرح سے غلط عقیدہ رکھ کر اپنے دل اور روح کو بیمار تو کیا جا سکتا ہے, غیب پر ایمان حاصل نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد تو انداز یہی ہوگا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ دعوی نبوت جھوٹا کر لے اور اپنی دنیا بنا لے, تو وہ یہ سمجھنے میں حق بجانے میں ایک فالس سینس آف ویل بینگ تو ہے کہ کچھ نہیں تو ہم نے اپنی دنیا تو بنا ہی لی. اگر ایک جعلی پیر ہے وہ اپنے کچھ مرید بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور چڑھاوے آ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیے تو کچھ نہ کچھ کامیابی تو مل گئی, مگر کامیابی کیا, یہ حقیقی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی اس کے لیے ہے کہ جو دنیا کی مشاہدات کی قید میں اسیر ہو چکا ہے, لیکن اگر وہ آگے دیکھ رہا ہے, اگر وہ ویژنری ہے اور معاملہ صرف 40 اور 50 سال اور 70-80 سال تک محدود نہیں ہے, تو یقیناً وہ اس دنیا سے آگے دیکھے گا. برادران عزیز, غور کریں, میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سوچیں کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا ویژنری ہوتا ہے جو 20 سال آگے دیکھتا ہے, کہ وہ فقط آج کو نہ دیکھے, وہ 20 سال آگے دیکھے, اسٹریٹجک پلان اس نے بنایا ہے 20 ایئرس ڈاؤن دا روڈ, وہ دیکھتا ہے کہ آگے 20 سال کیا ہونے والا, 50 سال آگے دیکھتا ہے, تو بہت ہی بڑا ویژنری ہے, وہ لیڈر ہے, وہ تو صرف اپنے خاندان کے لیے ویژنری نہیں ہے, اپنی قوم کے لیے ویژنری ہے. تو واہ, سبحان اللہ, اگر کوئی 20 سال آگے دیکھے تو ویژنری ہے, اگر کوئی 50 سال آگے دیکھے تو ویژنری ہے, اگر 100 سال آگے دیکھے تو بہت ہی بڑا ویژنری ہے. اس کے ویژنری ہونے میں کیسے شک ہو سکتا ہے جو دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہا ہو؟ آخرت کے بارے میں جو فکر مند ہے وہ آپ کے نزدیک دقیانوس ہو گیا. جو اس بات کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہاں ہونا کیا ہے, یہی وہ چیز ہے جس کو پروردگار کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب, یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو غیب پر ایمان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان ہے یہ بھی فطرت میں ہے, مگر اگر اسے صحیح طرح سے ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر ہونا یہی ہے کہ بھوک فطری تھی, مگر اگر اسے کسی غلیظ غذا سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی گئی تو جو اصل مسئلہ تھا وہ ایڈریس نہیں ہو پائے گا. اسی طریقے سے ایمان بالغیب یہ فطری ہے, لیکن اگر بت پرستی کے ذریعے سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی گئی تو اصل ایمان تو ادھر فارغ ہو جائے گا. لیکن ایک انسان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہے گا کہ شاید اس نے دین کے نام پر کچھ کر لیا. اب پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام, کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک فیسیلیٹیشن ہے کہ میں اپنے بندوں کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. جب میں عالمین کا پالنے والا ہوں تو میں انسانوں کا بھی پالنے والا ہوں. جب میں نے انسان کو جسم دیا ہے تو جسم کو پالنے کے لیے غلہ فراہم کرنا بھی میری ذمہ داری ہے, اور جب میں نے انسان کو روح دی ہے تو روح کو ہدایت فراہم کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. وہ بھی تقاضۂ ربوبیت ہے اور یہ بھی تقاضۂ ربوبیت ہے. آیت کو واپس ریکال کیجئے کہ جو پروردگار عالم آیت الکرسی سے بالکل متصل, بلکہ بعض احباب تو اسے آیت الکرسی ہی کا جز سمجھتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. والذین کفروا, اور اس کے بالمقابل بالکل وائس ورسا, ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ, کہ جہاں اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. والذین کفروا, وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ پروردگار یہ نہیں کہتا کافر, خدا کہتا ہے وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. وہ جو بائی ڈیفالٹ کافر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو ٹارگٹ مارکیٹ ہے, وہ تو وہ ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن آپٹ کیا ہے, جنہوں نے کفر کو ایک چوائس کے طور پر قبول کیا ہے, یہ ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ سب اسی کیٹیگری میں آئیں گے کہ جو نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد, پہچاننے کے بعد منکر ہو رہے ہیں, جو اہل کتاب میں سے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لما جاءہم ما عرفوا کفروا بے, عام اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی مگر وہ کہ جو ان کے پریسٹ ہیں, وہ کہ جنہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے, ان کے لیے پروردگار کہتا ہے لما جاءہم ما عرفوا کفروا بے, جب ان کے پاس وہ آیا کہ جس کو وہ پہچانتے تھے, تو پہچاننے کے بعد انہوں نے کفر کو ایز این آپشن اختیار کیا. اگر پہچان نہ رہے ہوتے تو گنجائش تھی کہ ان کے لیے مزید دلائل فراہم کیے جاتے, گنجائش تھی کہ ان کو مزید الیبوریٹ کیا جاتا, گنجائش تھی کہ انہیں مزید سمجھایا جاتا, مگر سمجھایا تو اس کو جائے کہ جس کے فہم اور ادراک میں کہیں نقص ہو. لیکن وہ کہ جو پہچان چکا ہے اور پہچاننے کے بعد کہے کہ مجھے نہیں قبول کرنا, یہ صرف کافر نہیں ہوتا, یہ الذین کفروا کا مصداق ہوتا ہے کہ جس نے کفر کو ایز این آپشن قبول کر لیا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں, ان الذین کفروا سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب, وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا, ایز این آپشن اختیار کر لیا, برابر ہے. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب وہ خدا کو پہچاننے کے بعد خدا کا انکار کر دیں تو بتانے کے لیے کیا باقی ہے, جب وہ رسول کو پہچاننے کے بعد رسول کا انکار کر دیں تو پھر بتانے کے لیے کیا باقی ہے. اور وہ بھی ہیں کہ جو خدا کو ماننے کے بعد, رسول کو ماننے کے بعد ہاتھوں پر بلند دیکھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں, اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ اعلان مولائیت کیا گیا ہے, اپنی زبان سے بخن کہتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں, تو بچانے بتانے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا ہے. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. ان کے لیے واضح کیا جا چکا مگر جانتے بوجھتے وہ انکار کر رہے ہیں. خدا بند متعال فرماتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے بھی اولیاء, ان کے بھی ولی, ان کے بھی سرپرست ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, جو انہیں نکالتے ہیں اندھیروں کی طرف لے آتے ہیں, روشنی سے نکالتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز, اگر یہ مقدمہ واضح ہوا تو اب اس کے بعد سورہ ابراہیم 14 سورہ, پروردگار عالم کی اپروچ, پروردگار کا ڈیزائن, پروردگار عالم کی مشیت, یہ واضح ہے. خداوند متعال نور کی طرف لانا چاہتا ہے مگر زبردستی نہیں لائے گا, فیسیلیٹیٹ کرے گا. اس کا فیسیلیٹیشن کس طریقے سے ہوتا ہے؟ سورہ ابراہیم 14 سورہ آغاز ہی میں پروردگار فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک, اے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے, کسی اور نے نہیں, ہم نے آپ پر نازل کی ہے. مگر کیوں نازل کی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. برادران عزیز, یہ ہوا کیا, یہ ہوا کیا؟ پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے اس کام کو انجام دینے کا حکم دے رہا ہے کہ جسے اس نے اپنے لیے قرار دیا تھا۔ یہی تو کہا تھا کہ اللہ کا یہ کام ہے کہ وہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو یہ کام جب خدا کا ہے تو رسول کیوں کر رہے ہیں؟ لتخرجن ناسا، تاکہ آپ نکالیں انسانوں کو، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اگر ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اے پروردگار کام تیرا ہے تو تیرا حبیب کیوں کرے گا، تو پروردگار کا جواب یہی ہوگا کہ آگے آیت پڑھو، بے اذن ربہم، یہ کام رسول اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو اس کام کی اجازت دی ہے، وسیلہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے اذن سے اور اجازت سے وہ اس کام کو انجام دیں گے، اور جس راستے کی طرف وہ لے کر آئیں گے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ اسی خدا کا راستہ ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور قابل حمد بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، شکست ناپذیر بھی ہے، اور وہ قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے، اس میں نقص کوئی نہیں ہے، وہ بے عیب ہے۔ اور اب برادران عزیز میرے لیے بہت آسان ہو گیا کہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ جب پروردگار عالم کا نظام یہ ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، وہ اندھیروں سے نکالے گا، وہ روشنی کی طرف لے کر آئے گا، تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ وقت پروردگار نے کہا، یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ وہ بنیادیں موجود تھیں مگر ان کو بلند کر رہے تھے۔ دیکھیے برادران عزیز، یہ غور طلب، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ تعمیر کرنے والے تھے، وہ معمار کعبہ تو تھے، مگر کیا ان سے پہلے خانہ کعبہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ خانہ کعبہ ایگزسٹ کرتا تھا، اس کی بنیادیں موجود تھیں، مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو بلند کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، يَرْفَعُ رِفْعَت، بلند کرنا، کون بلند کر رہا؟ ابراہیم، کس چیز کو بلند کر رہے ہیں؟ القواعد، بنیادوں کو۔ یہ بنیادیں اس وقت بھی موجود تھیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور جناب ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت آپ دیکھیے، اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار، میں اپنی باز ذریت کو، اپنی اولاد میں سے ایک کو وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی وادی کہ جہاں پر کوئی زراعت امکان نہیں رکھتی، پتا اگ نہیں سکتا، مگر یہاں پر کیا ہے؟ اند بیتک المحرم، تیرا محترم گھر یہاں پر موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اے ابراہیم گھر کہاں موجود ہے؟ گھر تو اس وقت بنے گا جب آپ اس کی بنیادوں کو بلند کریں گے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ گھر مسمار ہو چکا، اس کے آثار موجود نہیں، صرف بنیاد موجود ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت توجہ کیجیے گا، اند بیتک المحرم، تیرا محترم گھر یہاں پر موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اے ابراہیم یہاں پر گھر نہیں ہے، صرف بنیادیں ہیں، جب آپ ان بنیادوں کو بلند کریں گے گھر تو تب بنے گا، تو ابراہیم یہی کہیں گے کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیت کی بنیاد موجود ہو اور بیت نظر نہ آئے تو غیبت کی وجہ سے بیت کا انکار مت کرو، اور اگر اہل بیت کی بنیاد موجود ہو اور اس کا کوئی فرد پردہ غیبت میں ہو تو اس کا انکار مت کرو۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی باز ذریت کو، اپنی اولاد میں سے باز کو، من تبعیزیہ، میں اپنی اولاد میں سے باز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرا بیت یہاں موجود ہے، نہیں موجود ہے مگر اس کی بنیاد ہے، بنیاد موجود ہے تو ہم یہی مانیں گے کہ بیت موجود ہے، عند بیتک المحرم۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو اور ان کی مادر گرامی جناب حاجرہ ان کو چھوڑ کر چلے جائے؟ عام حالات میں تو یہ جائز بھی نہیں ہوگا۔ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لک آفٹر کرے، اپنی اولاد کو لک آفٹر کرے، ان کے نان و نفقی کی ذمہ داری شوہر پر ہے، وہ کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب وہاں پر ایک پتا بھی نہیں اگتا تو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ برادران عزیز ایکسیپشنل کمانڈمنٹس، وہ آرڈرز، وہ احکام کہ جو نبی سے خاص ہیں، جو رسول سے خاص ہیں، جو امام سے خاص ہیں۔ ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اور میں اگر خواب بھی دیکھ لیں تو اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلانا نہ ہمارے لیے جائز ہوگا نہ واجب ہوگا۔ مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب خواب خلیل خدا دیکھتے ہیں تو ان کا خواب بھی عام انسانوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ جب ان کا خواب عام انسانوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا تو خود یہ عام انسانوں جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یعنی واقعاً بے حیائی ہے، بے شرمی ہے یہ کہنا کہ یہ ہم جیسے، ارے کہاں ہم جیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ نبی ہونے کے بعد خلت کی منزل پر فائز ہو کر خلیل کہلائیں، یہ نبی ہونے کے بعد اس منزل پر ہو کہ جہاں پروردگار اپنا حبیب کہیں۔ تو حبیب حبیب ہوتا ہے، خلیل خلیل ہوتا ہے، عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے پروردگار میں وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جناب حاجرہ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہونے لگے تو جناب حاجرہ نے سوال کیا، اے ابراہیم یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم نے جواب یہی دیا تھا کہ جس کے کہنے پر یہاں لے کر آیا ہوں اسی کے بھروسے پر تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ توکل کی عجیب منزل ہے، یہ توکل کا عجیب عالم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جس کے حکم پر لے کر آیا تھا اسی کے حکم پر تجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اب برادران عزیز وہ جو فیسیلیٹیشن کا جو لفظ میں نے استعمال کیا تھا اور بہت سوچ سمجھ کر استعمال کیا تھا کہ اب ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کے انتظامات وہ کس طرح کے ہیں۔ اب جب جناب حاجرہ وہاں پر موجود ہے تو بٹ نیچرل ہونا کیا ہے؟ ہونا یہی ہے کہ جو سامان خرد و نوش وہ لے کر آئی ہیں کچھ دیر تک وہ چلے گا پھر ختم، اس کے بعد کہاں وہ ساتھ دے پائے گا۔ ایک خاتون جناب ابراہیم ساتھ آئیں، دونوں مل کر اگر کسی جانور پر بار کر کے بھی، اگر غذا کا سامان، مشروبات، اگر کچھ لے کر بھی آئیں، کب تک وہ چلے گا؟ چند دنوں کی بات ہے، پھر اس نے ختم ہو جانا۔ یہاں تک کہ ماں محدود ہو گئی اس فطری ذخیرہ غذا تک جو پروردگار نے اس کے وجود میں ودیعت کیا ہوا، اور وہ اسی کے ذریعے سے خود پر تو جبر کر رہی ہے مگر ظاہر ہے کہ اپنے بچے کی غذا کا کچھ نہ کچھ انتظام کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ فطری ذخیرہ غذا جو ودیعت شدہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب جناب حاجرہ ہیں اور وہ صحرا، وہ ریگستان، صرف ان دا بیتک المحرم، یہ ایک توسل کا مکان اور پھر پروردگار پر توکل، یہ کل دولت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، اور وہ وہاں پر کوشش سے غافل نہیں ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ میرے پاس ذخیرہ غذا نہیں ہے اور میرا بچہ تڑپ رہا ہے، اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو اس کو تو بھوک کا احساس ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں دعا تو مانگ رہی ہوں مگر اس کے آگے میں کیا کروں؟ تو جناب حاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان آپ کی تلاش میں کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر آتی ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، سراب نظر آتا ہے، معراج لگتا ہے کہ شاید پانی وہاں پر ہے، پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے چمکتی ہوئی ریت، پھر وہاں سے واپس آتی ہیں، لگتا ہے کہ شاید پانی یہاں پر ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ سراب، فریب نظر، چمکتی ہوئی ریت، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 7 مرتبہ دوڑی ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر زمزم کا چشمہ، کنواں وہ جاری ہوا کہ جہاں پر جناب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ فیسیلیٹیشن کیا ہے اس کے اندر؟ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، ہوا یہ کہ جناب حاجرہ کی اس تمام تر سعی کے بعد، اس تمام تر ایفرٹ کے بعد، اس تمام تر کوشش کے بعد، وہاں پر کہ جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پر زمزم کا چشمہ، زمزم کا کنواں برآمد ہو گیا۔ زمزم نام بھی بعد میں پڑا، جب جناب حاجرہ نے کہا زمزم رک جا، وہ پانی جو ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، اس سیل زمزم کو روکنے کے لیے لفظ زمزم استعمال کیا، منڈیر بنائی، وہ پانی تو ٹھہر گیا۔ مگر سوال یہاں پر واقعاً جو بڑا ویلڈ سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر
پروردگار عالم کے علم میں نہ ہو اور یہ انفارمیشن ٹرانسمٹ ہونے میں وقت لگا کہ ایک بچہ وہاں پر پیاسا ہے جس کی ماں اس کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ دھوپ کر رہی ہے. اگر خدا کے علم میں نہیں تھا, لیٹ انفارمیشن پہنچی ماذا اللہ, تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر پروردگار کی قدرت میں نہیں تھا, آہستہ آہستہ خدا نے قدرت گین کی اور پھر اس کے بعد پروردگار نے اس چشمہ زمزم کو جاری کیا, بات سمجھ میں آتی ہے. مگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے, ان دو میں سے کوئی ایک بات بھی درست ہے؟ جہاں تک علم کا تعلق ہے, پروردگار اپنا تعارف کرواتا ہے علیم بذات صدور, کیا خدا سے بھی کچھ چھپا ہوا ہے؟ تمہارے دلوں میں جو خیال آتا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے. تو علم پروردگار میں ترقی کا تو کوئی امکان نہیں, اس کا علم تو ذاتی ہے. کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے؟ آہستہ آہستہ وہ قدرت گین کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب سوال یہ, جب علم پروردگار میں ہے کہ ایک بچہ پیاسا ہے, اس کی ماں کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, جب قدرت پروردگار میں کوئی کمی نہیں ہے, تو وہ چشمہ جو بعد میں جاری ہو رہا ہے وہ پہلے بھی تو ہو سکتا تھا. یہ سات مرتبہ دوڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ جناب حاجرہ سات مرتبہ ادھر سے ادھر جائیں, ادھر سے ادھر آئیں, اور پھر اس کے بعد چشمہ زمزم جاری ہو؟ کیا سبب ہے؟ نہ علم پروردگار میں کوئی کمی, نہ خدا کی قدرت میں کوئی کمی. علم پروردگار مکمل, قدرت پروردگار کامل. مگر یہ واقعہ عجیب ہے, جیسے قرآن مجید نے صفا و مروہ کو شاعر اللہ میں شمار کرتے ہوئے غور کے لیے دعوت دی کہ ذرا سوچو کہ کیا ہے اس کے اندر معاملہ. جتنے حاجی ہیں وہ جا رہے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں. جب وہ صحیح کرتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ یہاں ہوا کیا تھا, یہاں کیا ہوا تھا. پانی ہم پہلے پی کر آئے, دوڑ اب رہے ہیں, مگر ایک ایسی دوڑنے والی تھی کہ جس کے دوڑنے کے بعد وہ پانی ظاہر ہوا تھا. یعنی غور کیجئے گا, آداب یہ ہیں کہ اگر کوئی وہاں جائے پانی پہلے پیے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے, کمال ہو گیا. یعنی ہم سے کہا کہ پانی پہلے پیو, صحیح بعد میں کرو, اور پھر یاد کرو ایک ایسی تھی کہ جس نے صحیح پہلے کی تھی, پانی بعد میں ملا تھا. پیغام کیا ہے اس کے اندر؟ پروردگار سمجھانا یہی چاہتا ہے کہ یاد رکھنا, دنیا کے ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, مگر یہ نہیں ہوگا کہ ہر چیز تمہارے دسترخوان پر براہ راست فراہم کر دی جائے. کوشش کرنا تمہارا کام ہے, نتیجہ دینا ہمارا کام. اب اس کے بعد تم فہم حاصل کرنے کی کوشش کرو, سمجھو کہ دنیا میں ہمارا ڈیزائن یہ. ہم کہیں مالک تیری قدرت تو ہے, ضرورت کیا تھی؟ کہ ضرورت یہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا جوہر انسانیت محفوظ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ تم مفت خوری کے عادی نہ بنو, تم اپنی کوششوں کو انٹیکٹ رکھو. مت سمجھو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں عیاشی کے لیے بھیجا ہے. ہمارا دنیا کا ڈیزائن یہی ہے, تمہیں اچھا لگتا ہے تو بھی یہی ہے, تمہیں برا لگتا ہے تو بھی یہی ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو. کہ خدا کا فلسفہ یہ ہے, اس دنیا میں تم ہو, ہماری قدرت میں سب کچھ ہے, ہمارے علم میں سب کچھ ہے, مگر ہم تمہیں فری لنچ پرووائڈ نہیں کریں گے. ہم تمہیں فری لنچ پرووائڈ نہیں کریں گے. الیس علی الانسان الا ما سعی, آیت ہے قرآن کی, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. دعا کرو تاکہ تمہیں توفیق ملے, مگر دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوششوں سے دستبردار ہوگا. الیس علی الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سورہ رعد, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود میدان عمل میں نہ آ جائے. جناب حاجرہ کو وہاں پر لانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک خاتون کو کچھ دیر کے لیے پیاسا رکھنا, کچھ دیر کے لیے تڑپانا نہیں, یہ ارتقاء شعور انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ اس خاتون کے ساتھ بھی ایسی واردات قلبی ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کا خدا پر بھروسہ بڑھے, وہ دنیا کے اندر پروردگار کے نظام کو سمجھے, اور اس امتحان کے بعد اس چیز کو یادگار بنا کر اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا جائے. بہت توجہ کیجئے گا برادران عزیز, علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ, واقعاً عظیم شخصیت, واقعاً عظیم شخصیت ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز کبھی کبھی دوست ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے جونیئرز ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کہ مجلس پڑھنے سے پہلے مجلس سنو، مجلس پڑھنے سے پہلے مجلس سنو. دیکھیے برادران عزیز، سیدھی سی بات ہے، اگر اردو شاعری میں کوئی اپنا مقام بنانا چاہتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ انیس کو پڑھے بغیر، غالب کو پڑھے بغیر، داغ دہلوی کو پڑھے بغیر، میر تقی میر کو پڑھے بغیر، دبیر کو پڑھے بغیر، اقبال کو پڑھے بغیر وہ شاعری کو انڈرسٹینڈ کر سکے؟ ناممکن ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ شاعری کرنا چاہتا ہے تو ان کو پڑھنا پڑے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی ممبر سے خدمت کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ علامہ رشید ترابی کو سنے بغیر، علامہ سید علی نقی نقن صاحب کو سنے بغیر، علامہ طالب جوہری کو سنے بغیر، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی اور اس قبیل کے دوسرے افراد ان کو سنے بغیر. ٹھیک ہے مجلس تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال اگر مجلس میں وہ نکھار لانا چاہتا ہے ممکن نہیں ہے کہ ان بزرگان کو سنے بغیر وہ کوئی ممبر سے جینون خدمت کر سکے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، ایک مقام پر انہوں نے یہ جملہ کہا، کمال کا جملہ. انہوں نے کہا کہ آج اگر کوئی واقف نہ ہو پس منظر سے اور صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کہے گا؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص پس منظر سے واقف نہیں ہے اور وہ حاجیوں کو دیکھے، عمرہ کرنے والوں کو دیکھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں، تو وہ کیا تبصرہ کرے گا؟ اس کو نہیں معلوم، وہ امریکہ میں رہتا ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ. وہ دیکھے کہ مذہب کے نام پر کچھ افراد نے کچھ چادریں پہنی ہوئی ہیں، سفید لباس زیب تن ہے، اور دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑے جا رہے ہیں، وہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے اور یہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، وہ سب کے سب کہیں گے پاگل ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. یہ دیکھ لو، اگر کسی کو دین کے نام پر دیوانگی دیکھنی ہے، جنون دیکھنا ہے، پاگل پن دیکھنا ہے، تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ لو. اگر پس منظر نہیں معلوم ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو نہیں سمجھ پائے گا. یہ تو پروردگار نے سمجھایا کہ اس کے ذریعے سے اس بی بی کی صحیح کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے ڈیزائن کو سمجھو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. آپ نے غور فرمایا، اگر پس منظر نہ معلوم ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح جنون لگے گا، دیوانگی لگے گی، اور اگر پس منظر نہ معلوم ہو تو عاشورہ کے مراسم بھی دیوانگی لگیں گے. لیکن جب پس منظر معلوم ہو جائے تو صفا اور مروہ کی معقولیت سمجھ میں آ جائے گی، اور جب پس منظر سمجھ میں آ جائے تو عاشورہ کے مراسم بھی دیوانگی نہیں لگیں گے. انہیں اس کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ دیوانے ہیں مگر کسی اور کے نہیں، حسین ابن علی کے دیوانے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب وہ جناب حاجرہ، ان کی صحیح پروردگار نے سمجھایا کہ دیکھو اس بی بی نے کوشش کی، ہم پہلے بھی پانی جاری کر سکتے تھے مگر نہیں ہوگا، اس طرح سے نہیں ہوگا. اس کے ذریعے سے تم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی اپروچ کو بدلو. یقیناً دعا کرنا تمہارا حق ہے مگر ویسے کرو جیسے حاجرہ نے کی تھی، کوشش کو ترک نہیں کیا. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز. اب آئیے اس آیت کی طرف چلیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. وہ وقت آیا، اب اسماعیل بھی بڑے ہو گئے، ابراہیم واپس آئے. خدا کہتا ہے یاد کرو وہ وقت، يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا، اسماعیل ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے پروردگار، یہ کوشش ہم نے کی، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے. خلیل خدا ہیں، معمار معصوم، مدد کرنے والا، دوسرا نبی وہ بھی معصوم، مگر کیا انکساری ہے کہ اے پروردگار اپنی سی ہم نے کوشش کی، یہ کوشش سے دستبردار نہیں ہوئے، مگر اس کے باوجود تیرے شاعن شان کہاں ہو سکتا ہے. تو قبول کر لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. پھر ایک پیغام دیا گیا کہ اپنی کوششوں کے بعد جب نتیجہ ملے تو کبھی اسے اپنی کارگزاری مت سمجھنا، اسے توفیق کے پروردگار سمجھنا. نتیجے کے حاصل ہونے پر مغرور مت ہو جاؤ، کب ملے گا؟ تمہاری کوشش کے بعد. دعا تمہیں کرنی ہے کہ تمہاری کوششیں ثمربار ہوں، مگر اگر کوشش اور نتیجہ وہی نکل آئے جو تم چاہ رہے تھے.
اس موقع پر ربنا تقبل منا,
اے پروردگار ہم نے اپنی سے کوشش کی مگر تو قبول کر لے, یقیناً تو سننے والا ہے, یقیناً تو جاننے والا ہے. اب یہ غور طلب کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو تعمیر تو کروایا, مگر کیسے تعمیر کروایا؟ فی ہے آیاتم بینات مقام ابراہیم, یہاں پر بڑی نشانیاں ہیں. آیات بینات مقام ابراہیم یہیں پر ہے. مقام ابراہیم وہ پتھر کہ جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے, اب یہ قرآن مجید کی آیت اور پھر تفسیر سب ملائیے اور پھر نتیجہ دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں, قد آدم کے برابر, قد انسانی کے برابر بلند کر دیا, مزید بلند کرنا ہے. اب کیا کریں؟ کوشش کے لیے آمادہ ہیں, امکان سے باہر ہو گیا. اسماعیل اینٹیں لا لا کر دے رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام چن رہے ہیں, لگا رہے ہیں, جتنا امکان تھا اتنا کر لیا. حکم یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بلند کرو. تو کیسے بلند کریں؟ انتظام پروردگار کی طرف سے ہوگا. جب امکان سے باہر ہو گیا تو انتظام پروردگار کی طرف سے ہوگا. اگر انتظام وہاں سے نہ ہو تو یہ معذور ہیں, ان کے پاس ایکسکیوز موجود ہیں. یہ اپنی کوشش اپنے امکان بھر کرنے کے مکلف تھے, وہ انہوں نے کر لی. اب پروردگار کی طرف سے ایک پتھر فراہم کیا گیا جس کو کہا گیا یہ پتھر اس قابل ہے کہ تم اس پر کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا کرے گا؟ یہ لفٹ کا کام کرے گا. آج کی اصطلاح میں تو یہی کہا جائے گا کہ یہ لفٹ کا کام کرے گا. انسانی قد سے بلند کرنا ہے اس کو, تو ہوگا یہ کہ تم اس پر کھڑے ہو جاؤ, یہ بلند کرے گا. اسماعیل تمہیں اینٹیں دیں گے, تم چنتے چلے جاؤ, جتنا ہمارا منشا ہے ہم بتا دیں گے, وہاں تک اس دیوار کو بلند کر دو. تو اب یہی ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اینٹیں لیتے جا رہے ہیں, دیوار بلند ہو رہی ہے, یہاں تک کہ جو منشا ہے پروردگار تھا وہ پورا ہو گیا, دیوار تعمیر ہو گئی. اور اب پروردگار کی طرف سے حکم آیا, اے ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا, بنیاد موجود تھی, بلند کر دیا گیا, کعبہ تعمیر ہو گیا. قرآن کی آیت ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ. اذن اسی سے اذان نکلا ہے, اعلان کرو لوگوں کے درمیان, اناؤنس کرو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اے ابراہیم لوگوں کے درمیان اعلان کرو حج کا, یاتو کا رجالن, لوگ آئیں گے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار میں اگر آواز دوں گا تو آواز کہاں تک جائے گی, میں اگر آواز دوں گا تو آواز کہاں تک جائے گی؟ یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز, اگر یہ مائک نہ ہو تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ آواز کہاں تک جائے گی. شاید تیسری مجلس میں یہ مسئلہ ہوا ہی تھا, تو مقرر پریشان کہ آواز کہاں تک جائے گی, تو مائک لگا دیا تاکہ آواز دور تک جائے, مگر مائک کے بعد بھی کہاں تک جائے گی؟ آپ اگر یہ کہیں کہ شہر کراچی کے آخری کونے تک چلی جائے یہ آواز, تو نہیں جائے گی. اس لیے کہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے, ایک محدودیت ہے, اس کے آگے تو نہیں جا سکے گی. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اذن فی الناس بالحج, اے ابراہیم لوگوں کو آواز دو, حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کتنا اچھا کیا, ایک سوال کیا کہ اے میرے معبود, اے پروردگار میں آواز تو دے دوں گا مگر میری آواز کہاں تک جائے گی؟ جو خدا نے جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. خداوند متعال فرماتا ہے اے ابراہیم علیک الاذان و علینا البلاء, آواز دینا تمہارا کام, پہنچانا ہمارا کام. تمہارا کام آواز دینا ہے, تم آواز دو. تمہارا کام آزاد آواز دینا ہے, تم اس بات کے مکلف نہیں ہو کہ لوگوں کو لے کر آؤ. ہاں ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں, آواز تم دو گے پہنچائیں گے ہم. یاتو کا رجالن, لوگ آئیں گے, پیدل بھی آئیں گے, ولا کل ذامرن, سبک رفتار سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے, من کل فجن عمیق, اور دور دراز سفر طے کر کر کے لوگ آئیں گے. اور اب جناب ابراہیم مطمئن ہو گئے, اس مقام ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہوئے, وہ پتھر بلند ہوا. تفسیر, وہ پتھر بلند ہوا, اتنا بلند ہوا, اتنا بلند ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا ہے. کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس تھے, پتھر پر کھڑے تھے, وہ پتھر بلند ہوا, اتنا بلند ہوا کہ شہر مکہ نظر آ رہا تھا, اتنا بلند ہوا کہ حجاز نظر آ رہا تھا, اتنا بلند ہوا کہ پوری دنیا نظروں کے سامنے ہے. اور اب جناب ابراہیم حکم خدا ہے تو کہا ہلمو الی الحج, ہلمو الی الحج, آؤ حج کے لیے, آؤ حج کے لیے, آؤ حج کے لیے. پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ضمانت دی گئی تھی, انڈر رائٹ کیا گیا تھا, اے ابراہیم مطمئن ہو جاؤ, جب تم آواز دو گے تو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ آواز کس نے سنی, یہ آواز کتنوں نے سنی؟ جتنے افراد اس وقت روئے زمین پر موجود تھے ان سب نے سنی, ان سب نے سنی. صرف اتنوں نے سنی؟ جواب جی نہیں, جو اس وقت شکم مادر میں تھے انہوں نے بھی وہ آواز سنی. صرف اتنوں نے سنی؟ صرف انہوں نے سنی؟ جواب جی نہیں. یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا, جو اس وقت روئے زمین پر موجود تھے سب نے سنی. ہے لکھا ہوا ہے تفسیروں کے اندر, تاریخوں کے اندر, کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہلمو الی الحج, آؤ حج کے لیے, سب نے سنا. جو روئے زمین پر موجود تھا اس نے سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے آؤ حج کی طرف, آؤ حج کے لیے. مزید اضافہ ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے نہیں, کہ جو روئے زمین پر موجود تھے, جو شکم مادر میں تھے, ان بچوں نے بھی سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے. صرف اتنا؟ جواب جی نہیں. اس سے آگے, جو اسلاب پدر میں تھے انہوں نے بھی سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے. کمال نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے؟ نبی آواز دے رہا ہے, سننے والے کہاں سن رہے ہیں؟ یہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ کا مارکۃ العاریٰ نقطہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سننے والے ہوتے ہیں تو نبی کی پکار کو کہاں سن لیتے ہیں؟ نبی پکارتا ہے تو سننے والے کہاں سن لیتے ہیں؟ نبی پکار رہا ہے, سننے والے شکم مادر میں بھی سن لیتے ہیں, سننے والے صلب پدر میں بھی سن لیتے ہیں, اور جو نہ سننے والے ہوں, بھاگنے والے ہوں, تو احد کا میدان ہوتا ہے, نبی بلاتا رہتا ہے, بھاگنے والے بھاگتے رہتے ہیں. آپ نے غور فرمایا, اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہاں نبی پکار رہے ہیں اور پھر جواب کیا ہے. یعنی یہ لکھا ہے, عجیب بات روایتوں کے اندر آئی ہے کہ جو اس وقت لبیک کہہ رہا تھا یہی وہ افراد ہیں جو قیامت تک لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو حاجی کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. اب غور کیجئے برادران عزیز, پکارا کس نے تھا؟ ابراہیم نے. جواب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. تو نعوذ باللہ من ذالک, ابراہیم کو اللہ مان لیا ہے. جواب اس پکار پر ہے, اے ابراہیم بلاؤ, لوگ جواب دیں گے. اور لوگوں نے جواب کیا دیا؟ حکم یہی ہے کہ جواب اس طرح سے دو کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہ شریک لک لبیک, حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں. پکارا تو ابراہیم نے اور جواب یہ دیا جا رہا ہے, حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. تو ابراہیم کو اللہ مان لیا, ابراہیم کو کہہ رہے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, خود ابراہیم کام جائیں گے. تو پھر یہ ہوا کیا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ابراہیم نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بلایا ہوتا تو بات اور تھی, جب نمائندہ پروردگار بن کر بلایا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان کا بلانا ویسا ہی ہے جیسا خدا کا بلانا ہے. جب ان کا بلانا خدا کا بلانا ہے, اگر خدا کے حکم سے بلایا ہے تو یاد رکھیے گا, علی کا مدد کرنا بھی خدا کا مدد کرنا ہے, چونکہ خدا کے حکم سے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اب بس آخری بات, اور ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں. میں نے آپ کو بہت زحمت دی, لیکن برادران عزیز غور فرمائیے گا, اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کو کہا گیا مقام ابراہیم, آج بھی موجود ہے. یعنی جہاں سے سب سے زیادہ شرک 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 کی آواز آتی ہے, شوکیس میں محفوظ کر کے اس پتھر کو رکھا گیا. یعنی کمال ہے, خانہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا, چار کونوں میں سے ایک کونا رکن اسود, اس کے اندر ایک پتھر خاص اہتمام سے چاندی کے کھول میں سب لائن لگا کر اسے بوسا دیتے ہیں, کمال ہو گیا. اور پھر یہ والا پتھر ایک الگ شوکیس میں, اور اس شوکیس کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا. کیا نام ہے اس کا؟ مقام ابراہیم. کہ اس کی اہمیت کا خدا نے کہا فی ہے آیاتم بینات مقام و ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی، آیات بینات ہیں مقام و ابراہیم، پہلی نشانی کے طور پر خدا نے ذکر کیا ہے مقام ابراہیم کا کہ یہ مقام ابراہیم یہ وہاں پر موجود ہے. ارے اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ دوسرا مقام جہاں لفظ مقام ابراہیم کو پروردگار نے استعمال کیا اور کہا اس کو مصلی بناؤ، یہاں پر آ کر نماز پڑھو، خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو، مگر طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے خاص اہتمام ہو کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور درمیان میں مقام ابراہیم ہو، اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو. تو خدا کی نماز مقام ابراہیم کے پاس؟ کہا کہ ہاں بالکل مقام ابراہیم کے پاس. ہم نے پھر سوال کیا کہ کوئی ہمیں بتائے کہ اس مقام ابراہیم کی خاصیت کیا ہے؟ کہا اس پر خلیل خدا کے قدموں کے نشان ہیں. ہم نے کہا یہ پتھر پتھر ہی تو ہے. کہا نہیں اب یہ عام پتھر نہیں ہے. کہا خصوصیت کیا ہے؟ کہا حجت خدا کے قدموں کے نشان ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ اگر حجت خدا کے قدموں کے نشان ہو تو پتھر عام پتھر نہیں رہتا؟ کہا کہ نہیں پتھر عام پتھر نہیں رہتا، وہ پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے. تو ہم نے کہا اب آپ سمجھیے اس بات کو کہ جب پتھر پر حجت خدا کے قدموں کے نشان ہو تو پتھر مقام ابراہیم بن جاتا ہے، اور اگر خاک پر حجت خدا کے خون کے نشان ہو تو خاک خاک شفا بن جاتی ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تب تم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، شہداء کربلا کی زیارت میں، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم خود بھی طیب ہوتا ہے اور تمہارے دفن کے صدقے میں وہ زمین بھی طیب ہوتا ہے. وہ زمین عام زمین نہیں ہے، وہ خاک عام خاک نہیں ہے، وہ خاک خاک شفا ہے. برادران عزیز، ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے ذاتی کچھ مشاہدات خاک شفا کے حوالے سے عجیب ہیں، میں ان کو بیان نہیں کروں گا، یہاں کوئی اور موقع ہوگا تو شاید بیان بھی کر دوں، لیکن یقین جانیے کہ خاک شفا خاک شفا ہے. یہ حسین کا خون معمولی خون نہیں ہے، یہ عجیب تاثیر رکھتا ہے. یہ پروردگار کا نظام ہے، فیسیلیٹیشن کے اندر یہ بھی ہے، توفیقات میں یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے اور جانے کہ کسے پروردگار نے محترم بنایا، کسے پروردگار نے مقدس بنایا، اور دلیل کے بعد وہ اس سے استفادہ کرے. یہ استفادہ مرضی پروردگار کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اور آج تو عزیزان ذکر کرنا ہے اس لٹے ہوئے قافلے کے مدینے واپس پہنچنے کا، کہ جن کے سامنے وہ ساری قربانیاں پیش آئیں، کہ جس کے بعد وہ خاک خاک شفا کرا. 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا، 8 ذی الحجہ کو مکہ سے روانہ ہوا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 10 محرم کو عاشور کے دن یہ گھرانہ اجڑ گیا. عاشور کے دن کربلا میں وہ ساری قربانیاں پیش آئیں. 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا، لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، بیویوں کا قافلہ، بے مخنہ و چادر، سید سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ کوفہ پہنچا. 11 محرم ہی کو کوفہ پہنچا. پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا. 3 دن تک اس قافلے کو ٹھہرایا گیا، شہر دمشق کی آئینہ بندی کی گئی، پھر اس کے بعد یہ قافلہ شہر دمشق میں داخل ہوا. 1 سال کی قید. اسی سال کی قید کے دوران زندان شام میں جناب سکینہ اس دنیا سے گزرا. غریب الوطنی میں سید سجاد نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. کوئی رباب کے دل سے پوچھے کہ کیا گزری تھی. یہی کہتے ہوئے تو جناب رباب نے کربلا سے روانہ ہونے سے انکار کر دیا. جب جناب زینب نے کہا تھا کہ بھابھی چلیے وطن واپس چلیں، تو جناب رباب نے کیا کہا؟ دیکھیے برادران عزیز، واقعا کچھ اشعار عجیب ہوتے ہیں. رضا سرسوی صاحب کا جو کلام ماں سے متعلق ہے آپ سب نے سنا ہو، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. یعنی جناب رباب تک جب وہ پہنچے ہیں جناب رضا سرسوی، تو انہوں نے کیا کہا؟
کہ یہ بتا سکتی ہے ہمیں بس رباب خستتن، یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستتن، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے، یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستہ ہے، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، ایک بچہ کربلا میں، ایک بچی شام میں، ہاتھ خالی، گود خالی، گھر کو آ جاتی ہے ماں۔ اور جناب زینب یہی کہہ رہی ہے، بھابھی چلیے وطن جانا ہے۔ تو جناب رباب نے کیا کہا، اے شہزادی میں وطن جا کر کیا کروں گی، خدا نے مجھے دو بچے دیے تھے، ایک اصغر اور ایک سکینہ، اصغر کربلا میں ہے، سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئی، یہ میرے والی کی خبر ہے، یہ میرے وارث کی خبر ہے، مجھے تو شہزادی یہیں پر رہنے دی، مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب نے کیسے آمادہ کیا اور تیار کیا، مگر چلا یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے۔ جناب زینب نے امام حسین کی قبر پر آ کر ایک جملہ کہا تھا، بس وہ جملہ سن لیجیے اور میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ وہ جملہ کیا تھا، جناب زینب نے کہا تھا، اے بھیا حسین، زینب کربلا آئی ہے، بہت خوش بھی ہے اور بہت غمگین بھی ہے، بہت خوش بھی ہے اور بہت دکھی بھی ہے، میں خوش اس لیے ہوں اے بھائی حسین کہ میں تیرے پیغام کو کوفہ اور شام پہنچا کر آئی، میں کوفہ اور شام کو فتح کر کے آئی ہوں، مگر اے حسین دکھ اس بات کا ہے کہ تیری ایک امانت میں کربلا سے لے کر گیا، میں وہ امانت واپس نہ لا سکی، مجھے اس بات کا دکھ ہے، مجھے اس بات کا غم ہے۔ یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، اور اب جب مدینہ پہنچ گئے، اب مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، قافلے کو ٹھہرایا گیا، اور اب سید سجاد جناب زینب کے پاس آتے ہیں، پھپھی مدینہ آ گیا، مدینہ میں داخل ہو جائیے گا، ہوئیے گا۔ جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں مدینہ میں داخل ہوں، جب یہاں سے چلے تھے تو کیا کیفیت، اور جب پلٹ کر واپس آئے تو کیا حالت ہے، میں کیسے مدینہ کا سامنا کروں، میں روضہ رسول کا سامنا کیسے کروں، میں ماں کی قبر کا کیسے سامنا کروں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد نے حکم دیا، عارضی خیمے لگائے گئے مدینہ کے باہر۔ آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے زیارتیں کی ہیں مدینہ منورہ کی، وہ جان خدا سب کو نصیب کرے، وہ جانتے ہیں وہ مقام باقاعدہ اس کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہاں پر وہ خیمے لگائے گئے، بیبیاں ان خیموں کے اندر چلی گئیں۔ اور اب سید سجاد نے بشیر کو بلایا اور کہا، بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا، میں بھی کچھ شعر کہہ دیتا ہوں۔ کہا مدینہ میں جا کر ہماری آمد کی اطلاع کر دیں کہ لٹا ہوا قافلہ شہر مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ آئیں، بنی ہاشم کی خواتین آئیں اور کسی طریقے سے جناب زینب کو راضی کر کے مدینہ میں لے جائیں۔ بشیر یہ کہتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قتل الحسین فدمعی مدرارو، جو مدینہ کی رونق تھے نا حسین، وہ قتل کر دیے گئے۔ اب تو آنسو بہانے کا موقع ہے، گریا کرو، آنسو بہاؤ، میں بھی رو رہا ہوں اور تم بھی رو۔ مدینہ کے رہنے والے سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے بشیر بتاؤ وہ قافلہ کہاں ہے؟ کہ وہ شہر مدینہ کے باہر، سید سجاد بھی موجود ہیں، بیبیاں بھی موجود ہیں، عارضی خیمے لگائے گئے ہیں، سب وہاں پر جمع ہوتے ہیں، محلہ بنی ہاشم کے دروازے کھلتے ہیں، محمد حنفیہ باہر آتے ہیں، ام البنین باہر تشریف لاتی ہیں، جناب فاطمہ صغرا آتی ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب سیاہ پوش ہیں، اور سب کے سب باہر آئے ہیں۔ اور اس موقع پر سید سجاد نے آنسوؤں کے ساتھ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا آغاز کیا تھا؟ سید سجاد کہتے ہیں، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا، جس نے ان مصائب کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا، شکر ہے پروردگار کا، کمال ہے، تسلیم و رضا کی عجیب منزل ہے۔
کہ حسین کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہو, حسین کے ریزن پہ خزا ہے وہ تسلیم لے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سید سجاد اس خطبے کے اندر کہے ہم دے اس پروردگار, شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا. مگر خطبے کا اختتام ایک عجیب جملے پر کیا. سید سجاد کہتے ہیں ارے ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا, ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا, اگر ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے. ارے حسین کو قتل کر دیا گیا. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ایسے میں فاطمہ صغریٰ کیا کر رہی ہے. جناب فاطمہ صغریٰ بچی ہے, اپنی معصومیت میں اس نے ایک عجیب کام کیا. وہ آئیں جناب رباب کے پاس اور گود میں کچھ تلاش کرنے لگی, نظر نہیں آئے. پھر آگے بڑھی جناب زینب کی گود میں ڈھونڈنے لگی, نظر نہیں آیا. جس کو تلاش کر رہی تھی وہ نہیں ملا. پھر آئی جناب لیلہ کی گود میں ڈھونڈنے لگی, مگر جس کو تلاش کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا. کسی نے سوال کیا اے فاطمہ صغریٰ کیا ڈھونڈ رہی ہو, اے فاطمہ صغریٰ کیا تلاش کر رہی ہو. بچی اپنی معصومیت میں کہتی ہے فاطمہ صغریٰ, وہ کہتی ہے ارے آپ نے مجھے بتایا میرا بابا مارا گیا میں سمجھ گئی, آپ نے کہا میرا چچا عباس مارا گیا میں نے صبر کیا, آپ نے کہا میرا بڑا بھائی علی اکبر مانا گیا یہ بھی میں نے مان لیا, مگر میرا ننھا بھیا علی اصغر. اجرکم اللہ, میرا ننھا بھیا علی اصغر وہ تو اب کافی بڑا ہو گیا ہوگا, میں اسی کو تلاش کر رہے. ارے کوئی بتائے مجھے میرا بھیا اصغر کہاں ہے, میں اپنے اصغر بھیا کے ساتھ کھیلوں گی, کوئی مجھے بتائے تو صحیح. مگر بیبیاں کیا بتائیں سوائے اس کے کہ گریہ اور بڑھ گیا. بیبیوں نے آنسوؤں کے ساتھ کہا اے صغریٰ ہم تجھے کیا بتائیں, اکبر نہ بچے اصغر بھی باقی نہیں ہے, وہ بھی باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. فتقلب السبی ولا یدی الامام. اور ایسے میں عبداللہ ابن جعفر تیار کیا کر رہے ہیں, عبداللہ ابن جعفر تیار جناب زینب کے شوہر ہیں, وہ پوچھتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کس خیمے میں, کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کس خیمے میں. کسی نے کہا عبداللہ آپ کی زوجہ زینب ان کا خیمہ یہ ہے یہاں پر ہے. عبداللہ اس خیمے میں داخل ہوئے, نظریں نیچی کی اور یہ کہہ کر باہر نکلے بی بی مجھے معاف کیجئے گا کسی نے کہا تھا میری زوجہ کا خیمہ ہے. عبداللہ پہچان نہیں سکے اور پیچھے سے جناب زینب نے کہا اے عبداللہ یہ کون سا دن آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا. مگر اے شہزادی زینب شکوہ کس بات کا, جب ایک سال کی قید کے بعد چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے, مقتل کے الفاظ ہیں تقشرت وجوہن, چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے, تو اے بی بی زینب شکوہ کس بات کا, عبداللہ کیسے پہچانے, رنگت تبدیل ہو گئی, کھال گل گئی, عبداللہ پہچان نہیں پائے. اور اب یہ قافلہ اسی طرح سے شہر مدینہ میں داخل ہو رہا ہے, جناب زینب بھی داخل ہو رہی ہیں, سواریوں پر سوار ہیں اور شہر میں داخل ہو رہی ہیں. بی بی زینب اب بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی ہیں, اب بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. جناب زینب کی ترجمانی چھوٹی بہن نے کی, ام کلثوم نے مدینہ کو دیکھ کر کہا مدینہ تا جدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینہ ہم آ تو گئے ہمیں قبول مت کرنا, ہم آ تو گئے مگر ہمیں قبول مت کرنا. فبل حسرات ول احزان جینا, اے نانا کے مدینہ ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں, ہم بڑے غموں کے ساتھ آئے ہیں, جب ہم یہاں سے چلے تھے سہاگ سلامت تھے گودیاں آباد تھیں, مگر نانا کے مدینہ جب پلٹ کر واپس آئے ہیں سہاگ اجڑ چکے ہیں گودیاں ویران ہو چکی. روضہ رسول نظر آیا, علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے, روضہ رسول نظر آیا ہر بی بی ناکے سے اتری. جناب رباب اتری ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ کہا اور آگے بڑھ گئیں. جناب لیلہ اتری ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ کہا اور آگے بڑھ گئیں. ہر بی بی ناکے سے اتری مگر زینب ناکے سے گری. نانا کا روزہ نظر آیا, زینب ناکے سے گری اور آہستہ آہستہ روزہ رسول کے قریب ہوئی. پیغمبر اکرم کی چوکھٹ کو تھام کر جناب زینب نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ کیا تھا؟ اے نانا, میں آپ کے حسین کی قتل کی خبر لے کر آئی ہوں. اے نانا, آپ کا حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے, میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں. جب جناب زینب یہ کہہ رہی تھی, قبر رسول پر زلزلہ آ رہا تھا, آگے بڑی قبر رسول کے قریب ہوئی, اور اب جناب زینب نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے, اے نانا, میں پردیش سے واپس آ رہی ہوں, میں سفر سے واپس آئی ہوں, میں وطن واپس آئی ہوں. اے نانا, جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے, کوئی سوغات لے کر آتا ہے. اے نانا, میں بھی سوغات لے کر آئی ہوں, اور وہ سوغات کیا ہے؟ یہ کہہ کر خون بھرا کپڑا, خون بھرا کرتا حسین کا قبر رسول پر ڈال دیا. اور اب جناب زینب کہتی ہے, اے نانا, اگر آپ کے پہلو میں یہ نام محرم نہ ہوتے تو میں آپ کو بتلاتی کہ میرے بازوؤں پر رسیوں کے نشان ہیں, میری پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں. یہ نانا سے گفتگو ہوئی, اور اب آئی ماں کی قبر پر. اسی دن آئی یا رات میں آئی, مگر جب ماں کی قبر نظر آئی تو ایک عجیب جملہ کہا, اور بس میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. ماں کو مخاطب کر کے کیا کہا عزیزوں؟ ماں فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے دل بھر آیا جناب زینب کا, سارے واقعات یاد آ گئے جناب زینب کو. ایک جملہ کہا, اے اماں, آپ نے تو ایک کوڑا کھایا تھا. اے اماں, آپ نے تو ایک کوڑا کھایا تھا, مگر یہ آپ کی زینب ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مسلسل کوڑے کھاتی رہی, مسلسل تازیانے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. بار الہ, اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما, بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, مالک دعاؤں کو مستجاب فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, خصوصیت کے ساتھ جناب حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. اے پروردگار, جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرمائے, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اے مالک, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے, جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. مالک, جو اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرمائے. اے پروردگار, جن گھروں میں ناچاکی ہے, ناراضی ہے, علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ, ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرمائے. اے پروردگار, صاحبان ایمان, آل محمد کے ماننے والے, چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں, ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے, جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرمائے. اے پروردگار, جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرمائے. اے پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے, وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. تمام علماء کرام, مراجع اعظم, مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرمائے. فرش ادا کی خدمت کرنے والے, دام درہم سخن قدم, ان سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے مالک, عزاداری, عزاداروں اور عزا خانوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار, ہم کیا اور ہماری عزاداری کیا؟ مالک, ہم بھی ناقص, ہماری کوششیں بھی ناقص. عزاداری تو سید سجاد کر کے گئے, جناب زینب کر کے گئے. اے پروردگار, ان کی عزاداری کے صدقے میں ہماری اس ناقص عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم.